बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ حضرت سلمان فارسی کی شب وفات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے, جس کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا اور افکار و نظریات ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو, اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے, اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. آج تہران میں ایک اور ایرانی کورونا ویکسین فخرا کی تیسرے مرحلے کی آزمائش کی تقریب منعقد کی گئی. ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عراقی کردستان میں دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنانا ایران کے خلاف ان کے اقدامات کا جواب تھا. پی ایم ڈی کے مجوزہ قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی دھرنا آج دوسرے دن بھی اسلام آباد میں جاری رہا. ہندوستانی سپریم کورٹ نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ مزاحمت ہی سرزمین فلسطین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا واحد راستہ ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. آج تہران میں ایک اور ایرانی کورونا ویکسین فخرا کی تیسرے مرحلے کی آزمائش کی تقریب منعقد کی گئی. فخرا ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے کے آغاز اور ہنگامی استعمال کی اجازت صادر کیے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع جنرل محمد رضا قرائی آشتیانی کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے تحقیقاتی کام 2 سال پہلے خود شہید فخری زادے اور ان کے ساتھیوں نے شروع کر دیا تھا, اور آج ہم ان کے نام پر بننے والی ویکسین کے ہنگامی استعمال کے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں. انہوں نے وزارت صحت کی کاوشوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج اور وزارت دفاع نے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے تحت ہر قسم کے خطرات اور خاص طور پر صحت اور بایولوجیکل دفاع کے حوالے سے اہم اقدامات انجام دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج ہم فخرا ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ موسم خزاں کے اختتام تک فخرا ویکسین 50 لاکھ ڈوز ماہانہ تک تیار ہونے لگے گی, اور رواں ایرانی سال کے آخر تک ہم 2 کروڑ ڈوز وزارت صحت کے حوالے کر دیں گے. ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر عین اللہی نے اس موقع پر کہا کہ فقرا ویکسین کورونا کی اعلی معیار کی مؤثر ترین ویکسین ہے۔ ڈاکٹر عین اللہی نے کہا کہ عوام کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ویکسین انتہائی اہمیت رکھتی ہے، اور دنیا بھر میں ہونے والی تحقیقات سے ثابت ہو گیا ہے کہ وائرسوں کا مؤثر مقابلہ صرف ویکسین کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ موجودہ دور میں ہمیں قوم کو جلد از جلد ویکسین لگانے کی ضرورت ہے، لہذا ہم باہر سے بھی بڑی مقدار میں ویکسین منگانے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹر عین اللہی کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے ویکسین کی درآمدات مستحکم ہیں، اندرون ملک ویکسین لگانے کا عمل بھی تیز ہو گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری ویکسینیشن مہم رواں ایرانی سال کے اختتام سے پہلے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عراقی کردستان میں دہشت گرد گروہوں کو نشانہ بنانا ایران کے خلاف ان کے اقدامات کا جواب تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عراقی کردستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کو ایران کے خلاف ان کے حملوں کا جواب قرار دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنی آن لائن ہفتے وار پریس بریفنگ میں کہا کہ عراقی کردستان میں دہشت گرد گروہوں کے ٹھکانے پر سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی آئی آر جی سی کی کارروائی دونوں ملکوں کی سرحد پر ایران کے کئی فوجیوں کی شہادت کے رد عمل میں انجام دی گئی، اور ایران اپنی سلامتی کے خلاف کوئی بھی اقدام یا خطرہ برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عراق کے ساتھ ملک کے حکام کے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ عراق اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کی آماجگاہ بننے سے روکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران امن و سکون چاہتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران اور آئی اے ای اے کے مشترکہ بیان میں پوری وضاحت موجود ہے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے ایڈیشنل پروٹوکول اور تصاویر اور میموری کارڈ تک دسترس کے بغیر اپنے اقدامات جاری رکھے گی، البتہ میموری فل ہو جانے کی بنا پر میموری کارڈ تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کیمروں کو درست کیے جانے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرز کی نشست پر پوری نظر رکھے ہوئے ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی زیارت کے لیے آج الصباح مشہد پہنچ گئے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور ان کے ہمراہ اعلی سطحی وفد کا حامل طیارہ آج الصباح مشہد کے شہید ہاشمی نژاد ایئرپورٹ پر اترا، جہاں ان کا صوبہ خراسان رضوی کے گورنر نے استقبال کیا، اور پھر عراقی وزیر اعظم فوراً ہی زیارت کے لیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ خبروں کے مطابق زیارت کے بعد عراقی وزیر اعظم واپس عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ قبل ازیں اتوار کے روز جب عراقی وزیر اعظم ایران کے دورے پر تہران پہنچے تو ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے اعلی سطحی وفود کے درمیان نشستیں منعقد ہوئیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پی ایم ڈی کے مجوزہ قانون کے خلاف صحافتی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی دھرنا آج دوسرے دن بھی اسلام آباد میں جاری رہا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق میڈیا پر پابندیوں اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا پی ایم ڈی کے مجوزہ قانون کے خلاف اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافتی تنظیموں کے کارکنوں کا احتجاجی دھرنا آج دوسرے دن بھی جاری رہا۔ صحافی برادری کی جانب سے پی ایم ڈی اے کے نام سے ذرائع ابلاغ کے لیے مجوزہ قانون کو آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس قانون کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ حزب اختلاف کی اہم جماعتوں نے بھی صحافتی تنظیموں کے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے پی ایم ڈی اے کے سلسلے میں مجوزہ قانون پر شدید تنقید کی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے پیگاسس جاسوسی اسکینڈل کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق صہیونی حکومت کے جاسوسی سافٹ ویئر پیگاسس اسکینڈل پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ یہ سماعت عدالت کی نگرانی میں ایس آئی ٹی جانچ کی درخواست پر کی گئی۔ عدالت نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے پیگاسس اسکینڈل کے معاملے میں حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بار بار اپنی بات کو دہرا رہی ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں کیا کر رہی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ہم عوام کی تشویش کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے ملک کے اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ حکومت اس معاملے کو سنسنی خیز بنانے کا رسک نہیں لے سکتی کیونکہ یہ معاملہ قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہم قومی سلامتی کی بات نہیں بلکہ عوام کی پرائیویسی کی بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں عوام کی تشویش دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے ہی ہندوستان میں سینکڑوں شخصیات کے ٹیلی فون مکالمے ریکارڈ کیے جانے کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس پر پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا تھا، لیکن حکومت ابھی تک اس معاملے میں کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکی ہے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی کے علاقے ملکہ گنج میں شدید بارش کے بعد ایک 3 منزلہ عمارت منہدم ہو جانے کے بعد متعدد لوگوں کی موت یا ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ عمارت کے منہدم ہونے کے وقت وہاں سے گزر رہے 2 بچے ملبے میں دب کر دم توڑ گئے۔ فائر بریگیڈ کا عملہ جائے حادثہ پر موجود ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملبے سے ایک سن رسیدہ شخص کو زندہ بچا لیا گیا، جبکہ اور بھی لوگوں کے ملبے کے نیچے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جن کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کئی گاڑیاں بھی ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ عمارت منہدم ہونے کے بعد علاقے میں افراتفری کا ماحول ہے۔ عمارت منہدم ہونے کے واقعے پر دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے اپنے بیان میں واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ بذات خود امدادی کارروائیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ آج دوپہر 12 بجے کے قریب پیش آیا۔ مذکورہ عمارت گرنے سے آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے افغانستان میں پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس ملک کا دورہ کیا ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس دورے میں افغانستان میں انسانی ضروریات اور پناہ گزینوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان نے کئی ماہ قبل اس ملک کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا تھا اور پھر دارالحکومت کابل کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ افغانستان میں جنگ اور بدامنی نیز عدم استحکام کی بنا پر صورتحال مکمل طور پر بحرانی بنی ہوئی ہے اور طالبان کی سختیوں سے خائف ہو کر افغان شہری اپنا گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے بعض علاقوں میں ٹیلی ویژن اور سگریٹ نوشی پر پابندی لگا دی ہے۔ آوا نیوز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے صوبے بلخ کے بعض عوامی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سمنگانگ کے بھی باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان نے اس صوبے میں ٹیلی ویژن دیکھنے پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے وسائل عوام میں گمراہی کا باعث بن رہے ہیں۔ افغانستان میں ٹی وی سے صرف مذہبی پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے داڑھی رکھنے اور مقامی روایتی لباس کے استعمال کو بھی ضروری قرار دے دیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ جلبو جیل سے بہادر فلسطینی قیدیوں کے فرار سے ثابت ہو گیا ہے کہ مزاحمت ہی سرزمین فلسطین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرانے کا واحد راستہ ہے۔ حماس کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں غزہ سے صہیونی حکومت کی ذلت آمیز پسپائی کی سالگرہ کے موقع پر جلبو جیل سے فلسطینی قیدیوں کے فرار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم کی مزاحمت نے غاصبوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی قوم جھکنے والی نہیں بلکہ مزاحمت کی طاقت اور تیاری میں روز بروز اضافہ کرتی رہے گی۔ حماس کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ فلسطینیوں نے جنگ سیف القدس کے دوران اپنے وطن کی آزادی اور صہیونی دشمن کو نکال باہر کرنے کے لیے ایک ہمہ گیر جنگ کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری عہدیداروں کی برطرفی کا سلسلہ جاری ہے اور شاہ سلمان کے خصوصی امور کے وزیر ناصر بن عبد الرزاق بن یوسف النفیسی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق شاہ سلمان نے ایک فرمان کے ذریعے ناصر النفیسی کو ان کے عہدے سے برطرف کرتے ہوئے عبدالعزیز بن ابراہیم بن حمد الفیصل کو ان کی جگہ وزیر مقرر کر دیا ہے۔ سعودی بادشاہ نے ایک اور حکم کے ذریعے بدر بن عبد الرحمن بن سلیمان القاضی کو نائب وزیر کھیل اور ماجد بن محمد بن ابراہیم المزید کو نیشنل سائبر سیکورٹی ایجنسی کا چیف مقرر کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران درجنوں سعودی عہدیداروں کو مبینہ طور پر کرپشن میں ملوث ہونے کے الزامات لگا کر ان کے عہدوں سے برطرف اور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے دور مار ایٹمی صلاحیت کے حامل جدید ترین کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فرانس پریس کے مطابق یہ میزائل 1500 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور شمالی کوریا کا یہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے سی این اے نے حالیہ تجربات کے محض چند روز کے بعد دور مار میزائل کے اس تجربے کو ملک کی دفاعی صلاحیتوں کا آئینہ دار قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے ہاشم علی کی زبانی عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔
جی ڈاکٹر صاحب، عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی صاحب ایران کے دورے پر تھے، اور آج صبح انہوں نے مشہد مقدس میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بھی کی ہے۔ ان کے دورے تہران کے کیا مقاصد تھے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ قاظمی، اس گزشتہ سال میں یہ ان کا دوسرا ایران کا دورہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ جب سے ایران میں حکومت تبدیل ہوئی ہے اور دکتور رئیسی، آیت اللہ رئیسی صدر بنے ہیں، تو یہ پہلے کسی ملک کے وزیر اعظم ہیں کہ جو ایران کے دورے پر آئے ہیں۔ دیکھیں، ایران عراق تعلقات کی جو نوعیت اس وقت ہے، شاید ماضی میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبہ جات میں بڑا وسیع تعاون جاری ہے اور تعلقات میں بھی روز بروز استحکام اور فروغ آ رہا ہے. لہذا اگر اس تناظر میں ہم اس دورے کو دیکھیں کہ کن حالات میں عراقی وزیراعظم جو ہیں وہ تہران تشریف لائے ہیں, ایران کے دورے پر آئے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد لے کے آئے جس میں مختلف شعبہ جات کے لوگ تھے, اس میں سیکیورٹی سے متعلقہ مثلا ان کے خود قاسم العرجی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کے وہ ان کے ساتھ تھے, اقتصادی لحاظ سے ان کے ساتھ ایک اچھا ڈیلیگیشن تھا, مذہبی اور دینی ثقافتی موضوعات پہ جو ان کے ڈیلیگیشن میں افراد شامل تھے وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ موضوع بھی خصوصی طور پہ, پھر سیاسی حوالے سے جو اس وقت عراق خطے میں ایک رول پلے کرنا چاہ رہا ہے اور مختلف ممالک جو خطے میں ان کے باہمی اختلافات ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو عراق رول پلے کر رہا ہے, جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پچھلے ہفتوں میں ان کی جو ایک نو ممالک کا اجلاس بھی بغداد میں ہوا, اس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ اب حسین امیر عبداللہیان تشریف لے کے گئے تھے اور اس میں فرانس کی شرکت تھی اور باقی جتنے عرب ہمسایہ ممالک تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے, لہذا سیاسی لحاظ سے بھی اس دورے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ایک اور بڑا اہم موضوع ہے کہ اس وقت امریکی فوجی انخلا کے عنوان سے موضوعات بہت گرم ہیں, خود مصطفیٰ کاظمی واشنگٹن گئے, واشنگٹن میں امریکہ اب مختلف ہیلے بہانے سے چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ اپنے اس فوجی وجود کو عراق کے اندر برقرار رکھے, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خود عراقی پارلیمنٹ, عراقی سیاستدان, عراق کی مذہبی شخصیات, عراق کے عوام امریکی فوجی موجودگی کے سخت خلاف ہیں, لہذا اب وہ مختلف ہیلے بہانے سے اپنے اس انخلا کو روکنے کے لیے یا اس میں تاخیر یا اس کو مزید کسی بہانے سے لمبا کرنے یا کسی اور انداز سے وہ امریکہ رہنا چاہتا ہے, تو وہ بھی ایک موضوع ہے کہ جو اس وقت زیر بحث ہے. لہذا اگر ہم اس دورے کو دیکھیں تو دو موضوعات تو بہت خصوصی طور پہ زیر بحث ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جو ایران اور عراق کے درمیان اقتصادی روابط ہیں اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزوں کو خصوصی طور پہ اہمیت دی گئی ہے جو اسے ان کے آنے سے پہلے بھی اس موضوع پہ کہ ایران عراق کی گیس اور الیکٹریسٹی کی ضروریات پوری کرتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے, کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اب بھی عراق کی خواہش ہے کہ اس کو مزید اس میں اضافہ کیا جائے, البتہ پچھلے دنوں میں جب عراق کی طرف سے بر وقت ادائیگی نہیں ہوئی تو اس کو کم کیا گیا ہے ایران کی طرف سے, لیکن لگتا یہ ہے کہ اس دورے کے اندر اس کو خصوصی طور پہ زیر بحث لایا جائے گا کہ عراق کسی نہ کسی صورت میں اس اپنے جو پیمنٹ ہے اس کو بر وقت پوری کرے گا, ادا کرے گا, لیکن ایران کی طرف سے جو ہے وہ گیس اور الیکٹریسٹی کی سپلائی جو ہے وہ مسلسل جاری رہنی چاہیے. اب اس کے لیے متبادل اور لوگوں نے بھی کچھ دعوے کیے ہیں, لیکن جتنی سستی اور جتنی بر وقت اور جتنی آسانی سے موجودہ انفراسٹرکچر کے اندر عراق کو ایران سپلائی کر سکتا ہے وہ کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ وہ اتنی آسان اور سستی پڑے گی عراق کو, لہذا اس دورے میں ایک اس موضوع پہ تو جسے کہتے ہیں خصوصی طور پہ یہ بات زیر بحث لائی گئی ہے کہ عراق کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے میں ایران عراق کا ساتھ دے بلکہ پہلے سے بڑھ کے اس میں جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالے. دوسرا یہ ہے کہ انفراسٹرکچر کے عنوان سے ایک بحث عرصے سے چل رہی ہے کہ جو شلمچہ سے بصرے تک ایک ریلوے ٹریک بنانا ہے, یعنی ایران اور عراق کو ریلوے ٹریک سے ملانے کے لیے ضروری ہے کہ شلمچہ تک ایران کا جو ہے وہ ریلوے ٹریک موجود ہے اور عراق کا جو ہے وہ بصرے تک موجود ہے, ایک درمیان میں ایک گیپ ہے, اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یعنی شلمچہ جو ایرانی علاقہ ہے اور بصرہ جو عراقی ہے, اس شلمچہ سے بصرے تک اگر ریلوے ٹریک بن جاتا ہے تو دو ملک آپس میں ریلوے ٹریک کے ذریعے سے متصل ہو جائیں گے, اور یہ پھر نہ صرف یہ ہے کہ عراق ایران سے متصل ہوگا بلکہ وہ پھر ایشیائی ممالک سے، مثلا ایران اس وقت پاکستان کے ذریعے سے بھی ریلوے ٹریک کے ساتھ وہ ہے، وہ جو پرانا ایک آر سی ڈی کا ایک منصوبہ تھا اس کے اندر لا کے اگر آپ دیکھیں تو پھر گویا اس ٹریک کے مکمل ہونے سے عراق ایک طرف جو ہے وہ ایران کے ذریعے سے پاکستان تک اور اس علاقے تک اور چائنا تک اس کا وہ سلسلہ بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے وہ اگر وہ ایران کے راستے سے یورپ تک بھی کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک زمینی راستہ جو ہے اموار ہو جائے گا۔ اس وقت ایران اور عراق کے درمیان تقریباً 12-13 ارب ڈالر کی جو ہے وہ تجارت ہو رہی ہے۔ اس دورے میں ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو 20 ارب ڈالر تک پہنچایا جائے۔ تو اس کے لیے مختلف موضوعات کی کن کن شعبجات میں مزید تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے تاکہ یہ 12-20 ارب ڈالر تک جو ہے نا ان کی جو تجارت کی جو حجم ہے وہ پہنچ جائے، تو اس پہ بھی خصوصی طور پہ زیر بحث چیزیں لائی گئی ہیں۔ ایک اور موضوع جو اس وقت عراق کو درپیش ہے وہ داعش کی روز بروز بڑھتی ہوئی سرگرمی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتوں میں کرکوک کے اندر اور خود جو ان کے جنوبی علاقے ہیں ان کے اندر، شمال کے اندر بھی، پھر ترکی کے ساتھ جو بارڈر جا کے بنتا ہے اور شام کے ساتھ جو بارڈر عراق کا بنتا ہے، تو اس میں داعش کی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں۔ حتیٰ خود موصل کے ارد گرد جو دیہات ہیں وہاں پہ بھی مختلف کاروائیاں داعش کی طرف سے انجام پائی ہیں، ان میں سے بعض تو خود چیک پوسٹوں پہ حملے کیے گئے ہیں، بعض جگہوں پہ بعض دیہاتوں میں عوام کو نشانہ بنایا گیا ہے، بعض جگہوں پہ حشد الشعبی کے جو دستے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو داعش بدستور عراق میں موجود ہے اور اس کے پیچھے بھی یقیناً وہ قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ عراق کے اندر امریکی انخلاء کی اس مدت میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ بہانہ بن سکے کہ ابھی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے اور امریکہ کو مزید کچھ عرصہ جو ہے وہ عراق میں رہنا چاہیے، لہذا وہ ان اس طرح کے سلیپرز کو، اس طرح کے جو گروپس ہیں جو داعش کی صورت میں کسی اور دہشت گرد گروپ کی صورت میں، ان کو وہ دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس مسئلے میں ایران نے پہلے بھی بہت زیادہ مدد کی۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ داعش جو ہے موصل پہ قابض ہونے کے بعد بغداد سے چند کلومیٹر دور رہ گئی تھی، لیکن ایران کی طرف سے فوجی مشاورت اور پھر اشد الشعبی کا قیام اور پھر ایک جو یہ سلسلہ بنا تو اس پہ عراق پہ خدا کا لطف ہوا کہ اس مصیبت سے بچ گئے اور آج وہاں پہ الحشد الشعبی ہے، درست ہے کہ اس کی کاروائیاں ہیں، وہ کہیں پہ چھپے ہوئے گروہوں کی صورت میں آ کے حملہ آور ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ فرار کر جاتے ہیں، لیکن وہ صورتحال نہیں تھی کہ موصل پہ قبضے کرنے کے بعد وہ ان کا مسلسل جو ہے وہ بغداد کی طرف جو ہے چڑھائی کر رہے تھے اور کربلا کے قریب پہنچ چکے تھے، دوسرے شہروں میں اور کرکوک تک اور اس علاقے میں جو ہے ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، لیکن اشد الشعبی اور ایران کی مشاورت سے جو ہے وہ سلسلہ تو کافی حد تک رک گیا، لیکن اب بھی جو ہے وہ داعش کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اس دورے کے اندر یہ موضوع بھی زیر بحث آیا کہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان مسائل میں ایران بدستور جیسے ماضی میں ساتھ دیتا رہا ہے اس کو بھی ساتھ دیتا رہے، اور پھر بالخصوص وہ علاقے کے جو دونوں ممالک کے درمیان سرحدی علاقے ہیں، ان علاقوں میں ایران کا بھی پورا اس میں انٹرسٹ ہے کہ وہ ان علاقوں میں کسی طرح کی کسی دہشت گردی، کسی دہشت گروہ کو پروان نہ چڑھنے دے، یعنی دونوں طرف، اس طرف بھی اور عراق کی طرف سے، اور ظاہر ہے اس میں پھر جو سرحدی فورسز ہیں ان کا باہمی جو ایک ارتباط ہے اور سیکیورٹی کی بنیادوں پہ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی، جتنے باہمی قربتیں ہوں گی تو اتنا اس علاقے کو محفوظ بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھیں تو اس دورے کے اندر بہت ساری چیزیں زیر بحث آئی ہوں گی۔ ایک اور موضوع جو اس وقت کا موضوع ہے وہ اربعین ہے۔ اربعین کے عنوان سے ظاہر ہے ایران سے ملینز کے حساب سے لاکھوں تعداد میں لوگ جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ کرونا کی وجہ سے پچھلے سال بھی اسی طرح کی مشکل رہی، تو عراق نے مخصوص کوٹا پہلے 30,000 کا کیا، پھر اس کو بڑھایا، تو اس دورے میں یہ بھی بات زیر بحث آئی کہ اس میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ جتنے ایرانی جا سکتے ہیں میکسیمم ان کے لیے جو ہے کچھ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. تو اس پہ بھی ظاہراً جو دونوں ممالک کے جو مذہبی امور کے ماہرین ہیں اور مذہبی امور کی وزارتیں ہیں ان کی بھی خصوصی دلچسپی ہے, چونکہ عراق سے بھی زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد ایران میں آتی ہے اور ایران سے بالخصوص عربین کے لیے ایک بڑی تعداد جاتی ہے. تو اس پہ بھی ایک منصوبہ بندی کی گئی ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں, جو پریس مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی عربین کے عنوان سے اور عربین میں ایرانی زائرین کی شرکت کے عنوان سے بھی خصوصی طور پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں اناؤنس ہوئی ہیں. ایک اور جس کو ہم بڑے جو ہے وہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ عراق نے پچھلے کچھ عرصے میں, جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ مختلف جو کشیدگیاں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے, تو عراق اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان قربتیں پیدا کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک سعودی عرب کی طرف سے مصطفیٰ کاظمی ایک پیغام لے کے آئے ہیں کہ جو آیت اللہ رئیسی تک انہوں نے پہنچایا ہے, اور ممکن ہے اس کے یہ اثرات مرتب ہوں کہ دونوں ممالک کے اندر قربتیں بڑھیں. تو یہ بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جو دونوں ممالک کے درمیان اس دورے میں زیر بحث آئے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اس سیاسی گفتگو کا, ہم آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آیا ہے زلف گرا گیر کرو کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو, اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے بار اٹھا دو صفحے نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ او تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو۔ میں تصور میں قدم باس ہوا، درگزر میں۔
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا حضرت سلمان فارسی کی شب وفات کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 شہریور، 6 سفر المظفر اور 13 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ سفر سن 634 ہجری قمری کو معروف ایرانی فلسفی اور حکیم قطب الدین محمد شیرازی پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اپنے والد کی وفات کے بعد ان کی جگہ ہسپتال میں طبیب کے طور پر تعینات رہے۔ اس دوران انہوں نے ابن سینا اور دیگر دانشوروں کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مراغا کے رصد خانے کی تعمیر کے بعد بہت عرصہ خواجہ نصر الدین توسی کے ساتھ وہاں بسر کیا اور ان سے علم نجوم حاصل کیا۔ ان کی کتابوں میں جامع الاصول اور نہایت الادراک فی درایت الافلاک قابل ذکر ہیں۔ تیرہ ستمبر 1250 عیسوی کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منصوریہ کے مقام پر صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ فرانس کے بادشاہ سینٹ لوئی نے مصر کے مقام منصوریہ میں شروع کی، جو مصر کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمان مصری سپاہیوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ منصوریہ جنگ میں صلیبیوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے سینٹ لوئی کو گرفتار کر لیا اور اسے لوکن محل میں قید کیا گیا، جو آج ایک میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بائیس شہریور 1286 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج مرزا ابراہیم خوئی المعروف علامہ خوئی شہید ہوئے۔ وہ 1210 ہجری شمسی میں ایران کے شہر خوئی میں پیدا ہوئے تھے۔ علامہ خوئی ابتدائی اور ثانوی دینی تعلیم کے بعد عراق کے مقدس شہر نجف کی اعلیٰ دینی درسگاہ چلے گئے، جہاں جید علماء کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے۔ علامہ خوئی کا اس زمانے میں شہر کے عظیم مجتہد کی حیثیت سے غیر معمولی احترام کیا جاتا تھا اور لوگ مختلف مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے سخی اور مخیر شخص تھے اور انہوں نے وراثت میں ملنے والی بڑی دولت و ثروت کو راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں، جن میں شیخ انصاری کے رسائل پر حاشیہ، شرح نہج البلاغہ اور شرح چہل حدیث خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آیت اللہ مرزا ابراہیم خوئی آئینی تحریک کے واقعات کے دوران 22 شہریور سن 1286 ہجری شمسی کو خوئی میں شہید ہوئے اور نجف اشرف میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس شہریور سن 1299 ہجری شمسی کو آئینی تحریک کے ایک مجاہد عالم دین شیخ محمد خیابانی شہید ہوئے اور اس طرح شمال مغربی ایران کے شہر تبریز میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک رک گئی۔ انہوں نے معنوی کمالات و فضائل اور علم دین کی تکمیل کے بعد اپنے زمانے کے بدعنوان اور ظالم حاکم کے خلاف جہاد شروع کیا۔ وہ لوگوں کی جہالت اور لاعلمی کے خلاف جد و جہد اور اغیار اور ان کے اعلیکاروں سے مقابلے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ ان دونوں عناصر کے خاتمے کو مسلمانوں اور مسلم معاشرے کی خوشبختی کا سبب سمجھتے تھے۔ محمد علی شاہ قاجار کی آمریت کے خاتمے اور سن 1287 ہجری شمسی میں اس کے فرار کے بعد شیخ محمد خیابانی کو دوسری پارلیمنٹ کے لیے تبریز سے منتخب کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1919 میں برطانیہ کے ساتھ ذلت آمیز معاہدے کے اصل ذمہ دار وسوق الدولہ کی حکومت کے خلاف تبریز میں تحریک چلائی اور شیخ محمد خیابانی تبریز کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وسوق الدولہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد آذربائیجان کے حاکم نے قازقوں کی مدد سے خیابانی اور ان کے ساتھیوں کی تحریک کو کچل دیا، نیز تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سرکاری فوج نے ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروں کے یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ اس پروگرام میں ہم حبیب خدا کے محبوب صحابی جناب سلمان فارسی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین ضرور بہرہ مند ہوں گے۔ انسان کی فطرت میں کمال کی جانب رجحان پایا جاتا ہے اور وہ حقیقت تک رسائی کے لیے جستجو اور تلاش و کوشش میں مصروف رہتا ہے، تاکہ دلیل و برہان کے ذریعے بہترین عقیدے کا انتخاب کرے۔ ایسا انسان تمام امور میں اندھی تقلید کرنے سے ڈرتا ہے، اور اس خصوصیت کے حامل افراد میں سے ایک جناب سلمان فارسی اپنی سوان حیات اور اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں: میں فارس کے ایک سرکردہ کسان کا بیٹا تھا۔ میرے والد مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے اور میری حفاظت اور نگرانی پر زیادہ توجہ دیتے تھے اور مجھے گھر میں ہی رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے زرتشتی مذہب کے علاوہ اور کسی مذہب کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے زرتشتی مذہب میں رہ کر بہت کوشش کی تاکہ آتش کدے کا خادم ہو جاؤں، لیکن ایک دن اتفاق سے میرے والد نے آتش کدے سے کچھ دوری پر مجھے ایک کام سے بھیجا۔ راستے میں میں نے ایک چرچ دیکھا۔ چرچ میں داخل ہوا اور وہاں کے لوگوں کی عبادت اور نماز دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے میں نے ان سے چند سوالات کیے، تب میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا دین میرے دین سے بہتر ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا، آپ کے دین کا اصل مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ شام میں۔ جب اپنے والد کے پاس لوٹ کے آیا تو میں نے ان سے ساری داستان بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس دین میں خیر نہیں ہے، بلکہ تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد میرے والد مجھ پر برس پڑے اور مجھے گھر میں بند کر دیا، لیکن میں نے کسی طرح سے خود کو نجات دی اور دین کی حقیقت کے ادراک اور اس تک پہنچنے کے لیے میں شام گیا۔ وہاں میں چرچ کے بشپ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے آپ کے دین سے رغبت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور چرچ میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ سے اس دین کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ نماز بجا لانا چاہتا ہوں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میں سمجھ گیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے خود اس پر عمل نہیں کرتا، عالم بے عمل ہے۔ پھر میں ایک اور نیک اور با عمل بشپ کے پاس گیا اور رات دن اس کی خدمت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آن پہنچا۔ تب میں نے اس بشپ سے پوچھا کہ آپ مجھے کس کے حوالے کریں گے اور مجھے کیا حکم دیں گے؟ اس بشپ نے کہا، خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو تمہاری طرح عقیدے اور مذہب پر قائم ہو، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے عقائد تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ اپنے عقائد سے منحرف ہو گئے ہیں، لیکن ایک پادری جو عراق کے شہر موصل میں ہے، اگر تم خود کو اس تک پہنچا سکتے ہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ میں موصل شہر گیا اور اس پادری کے پاس رہنے لگا، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اس سے بھی میں نے درخواست کی کہ وہ بھی مجھے اپنا جانشین بتا کے جائے۔ پادری نے کہا کہ ابراہیم کے دین حق کے مطابق تم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو کہ ایک پیغمبر کا ظہور نزدیک ہے، وہ پیغمبر ایک ایسی سرزمین پر ہجرت کرے گا جو چٹیل میدانوں اور بیابانوں کے درمیان واقع ہے، اگر تم سے ممکن ہوا تو خود کو وہاں پہنچانا۔ اس پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا کھانا نہیں کھاتا لیکن تحائف قبول کرتا ہے، اور اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے۔ میں نے حجاز کی سمت حرکت کی، لیکن راستے میں مجھے بعض افراد نے قیدی بنا لیا اور پھر مجھے ایک مدت کے بعد ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ میں کھیتوں اور کھجور کے باغوں میں اس کے یہاں کام کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے بھتیجے نے مجھے اس سے خرید لیا اور مجھے مدینے لے گیا۔ خدا کی قسم، جب میں نے وہ جگہ دیکھی تو میں پہچان گیا اور پھر پیغمبر خدا کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن ایک شخص میرے آقا کے پاس آیا اور کہا کہ خدا قبیلہ بنی قیلہ کے افراد کو ہلاک کر دے کہ وہ قبا میں ایک ایسے شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے وجود میں تھر تھری سی آ گئی۔ جب رات ہوئی تو میں نے تھوڑے سے خرما اٹھائے اور پیغمبر کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک شائستہ انسان ہیں اور آپ کے ارد گرد غربا اور فقرا رہتے ہیں، اور یہ کھجور میں لایا ہوں جو میرے پاس تھے، اور میں دوسروں سے زیادہ اس کا مستحق آپ کو پاتا ہوں۔ تو پیغمبر نے مجھ سے کہا کہ اسے کھا جاؤ، لیکن خود اسے نہیں کھایا۔ تب میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے پیغمبر ہونے کی ایک علامت ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ اور پھر میں لوٹ آیا، جب دوسرا دن آیا تو وہ باقی بچے ہوئے خرمے لے کر پھر پیغمبر کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ ایک تحفہ ہے میری جانب سے۔ تو آن حضرت نے اس سے کہا کہ کھاؤ، اور خود بھی وہ خرمے کھانے لگے۔ پھر ایک دن میں آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آگے گیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر ان کی پشت کی جانب گیا تاکہ شاید آپ کے شانوں پر مہر نبوت کو دیکھ سکوں۔ پیغمبر خدا جو میرے اس انداز کو بھانپ گئے تھے، انہوں نے اپنے شانوں سے اپنی ردا ہٹا دی اور میری نظریں اس مہر نبوت پر پڑ گئیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی پیغمبر ہیں۔ سلمان فارسی کے فضائل میں سے ایک ان کا مضبوط ایمان ہے۔ وہ ہمیشہ باطنی طور پر مومن اور موحد تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب سلمان کے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے وجود کو شرک اور غیر خدا کی پرستش سے آلودہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ابراہیم خلیل کے دین پر قائم تھے۔ سلمان دیگر بہت سے مومنین اور موحدین کی طرح باطن میں مومن اور خدا پرست تھے، اور بعد میں بھی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ ایک اور روایت میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں اور انسان مرحلہ بہ مرحلہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہے، اور جان لو کہ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے۔ اس بنا پر ایمان کی اس بلندی پر پہنچنے کے لیے سختیوں اور بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ تلخیوں کا مزہ چکھنا پڑتا ہے تاکہ اس منزل تک پہنچ سکے۔ سلمان کا ایمان اس حد تک زیادہ تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار مختلف مواقع پر فرمایا، سلمان و منا اہل البیت، یا سلمان و منی، یعنی سلمان ہم اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں، یا سلمان مجھ سے ہیں۔ جنگ خندق میں کہ جب قبیلہ قریش اور دیگر قبائل کے مشرکین مکہ نے یہودیوں کے تعاون سے اسلام کو مکمل طور پر نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور تقریباً 10,000 مشرکین مکہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے مدینے کو روانہ ہوئے، تو ایسے موقع پر جناب سلمان نے مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، اور یہی امر مسلمانوں کی کامیابی کا سبب بنا۔ اس جنگ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام مسلمانوں نے خندق کھودنے میں حصہ لیا۔ جناب سلمان نے کہ جن کے پاس دوسروں سے زیادہ طاقت و توانائی تھی، سب سے زیادہ خندق کھودی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اور ہر کوئی سلمان کو اپنا کہتا تھا۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان نے ایران سے ہجرت کی ہے، لہذا وہ مہاجرین میں سے ہیں، اور انصار کہتے تھے کیونکہ وہ پیغمبر خدا کے مدینے میں داخل ہوتے وقت وہاں موجود تھے، لہذا وہ انصار میں شامل ہیں۔ اس درمیان پیغمبر نے فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں شامل ہیں۔ محی الدین عربی، جو اہل سنت کے بزرگ عارف و عالم ہیں، پیغمبر خدا کے ان کلمات کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس عبارت میں سلمان فارسی کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی سلمان فارسی کے طہارت نفس اور ان کے اعلیٰ مقام کی آئینہ دار ہے، کیونکہ اس سے مراد کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اور تعلق اعلیٰ انسانی صفات کی بنیاد پر ہے۔ وہ چیز جس نے سلمان فارسی کے ایمان کو قدر و منزلت کے حامل بنایا، وہ عبادتوں کے تعلق سے ان کی بصیرت تھی۔ سلمان فارسی نے ابو دردا نامی شخص کے ساتھ اخوت و برادری کا پیمان باندھا تھا۔ وہ دیکھتے تھے کہ ابو دردا ہر روز روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت میں بسر کرتے ہیں، تو جناب سلمان نے ان پر اعتراض کیا۔ ایک دن سلمان نے چاہا کہ ان کو مستحب روزے رکھنے سے روک دیں، لیکن جناب ابو دردا نے شدید غصے میں کہا، کیا تم مجھے خدا کے لیے روزے رکھنے اور نماز بجا لانے سے روک رہے ہو؟ سلمان نے جواب دیا کہ بلا شبہ تمہاری آنکھوں کے تم پر حق ہیں، تمہاری زوجہ اور تمہارے بچوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، اس لیے روزہ رکھو لیکن کبھی روزہ نہ بھی رکھو، نماز پڑھو لیکن ساتھ ہی ضرورت کے مطابق آرام و استراحت بھی کرو۔ اس گفتگو کی خبر جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، سلمان کا سینہ علم سے لبریز ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلمان کی ذہانت اور علم کی تعریف فرماتے تھے، جس طرح سے کہ ان کے عقیدے اور ان کے اخلاق و عادات کی بھی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھتا ہے؟ سلمان نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو پوری رات عبادت میں بسر کرتا ہے؟ سلمان نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو ہر دن ایک بار قرآن ختم کرے؟ سلمان نے کہا، میں یا رسول اللہ۔ صحابہ کے مجمع میں سے ایک شخص جو سلمان کی باتوں کو ایک طرح سے غلط سمجھ رہا تھا کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سلمان روزے نہیں رکھتے ہیں اور رات کے بیشتر حصوں میں سوتے رہتے ہیں اور دن کے زیادہ تر حصوں میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، لہذا وہ کیسے ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ہر رات عبادت میں بسر کرتے ہیں اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں اور دن میں ایک بار قرآن بھی ختم کر لیتے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ اس کا جواب تم خود سلمان سے ہی پوچھ لو تاکہ وہ تمہیں اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے اس کی پاداش اور جزا 10 گنا ہے۔ دوسری طرف ماہ شعبان کے آخری روزے کو ماہ رمضان کے روزے سے متصل کر دیتا ہوں اور جو بھی ایسا کرے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی طہارت کے ساتھ سو جائے تو اس کا ثواب اس شخص کی طرح ہے جس نے تمام رات عبادت میں گزاری ہو۔ لیکن ختم قرآن کا مسئلہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایک بار سورہ توحید قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرے تو اسے ایک تہائی قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے اور جو 2 بار پڑھے اسے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے، اور جو کوئی 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مقالات سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان، جس کا موضوع ہے اربیل میں موساد کے ٹھکانے پر خودکش ڈرون حملہ۔ عراق کے اربیل ہوائی اڈے پر ڈرون حملے کی خبروں کے بعد اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس حملے میں اسرائیلی خفیہ تنظیم موساد کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ اربیل میں موساد کے ٹھکانے پر کم سے کم 2 خودکش ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ عراق کا کردستان علاقہ بے حد پیچیدہ ہے اور اس علاقے میں علیحدگی پسندوں سے لے کر امریکی فوجیوں اور صہیونی جاسوس تک موجود ہیں۔ ہفتے کی شام عراقی ذرائع ابلاغ نے عراق کے کردستان علاقے کے اربیل ایئرپورٹ پر کئی دھماکوں کی خبر دی تھی، جس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ یہ حملہ امریکی اتحاد کے ٹھکانے پر کیا گیا تھا اور اس حملے کے لیے 3 ڈرون طیارے استعمال کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے اربیل ہوائی اڈے کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ امریکی اطاعت نے اس حملے کی تصدیق کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ اس حملے سے کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دریاسنا لبنان کے المیادین ٹی وی چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کے روز اربیل ہوائی اڈے کے شمالی حصے میں جس مقام کو ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا تھا وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کا اڈا تھا۔ سامن القدس العربی نے خبر لگائی ہے، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے مندوبوں کا اسرائیلی سفیر کے ساتھ جشن۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے نمائندہ دفتر نے کچھ عرب ملکوں کے ساتھ ہونے والے ابراہیم معاہدے کی سالگرہ پر جشن کا انعقاد کیا جس میں مختلف ملکوں کے سفرا کو دعوت دی گئی۔ یہ جشن نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق 13 ستمبر کو 12 بجے منہٹن کے ایک یہودی مرکز میں منعقد کیا جائے گا۔ خبروں کے مطابق اس پروگرام میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کے مندوب جلعاد اردان تقریر کریں گے اور پروگرام میں متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے سفرا بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح پروگرام میں اقوام متحدہ کے امریکہ کے مندوب لینڈ اور تھامس گرین فیلڈ بھی حصہ لیں گے۔ اسرائیلی نمائندہ دفتر سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ توقع ہے کہ اقوام متحدہ میں مختلف ملکوں کے 10 سفیر اس جشن میں حصہ لیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جشن فیس بک پر لائیو دکھایا جائے گا۔ واضح ہے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے 15 ستمبر 2020 میں وائٹ ہاؤس میں ایک معاہدے پر دستخط کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا عہد کیا تھا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے، افغانستان میں ہماری دلچسپی صرف امن، اکاؤنٹس بحال کیے جائیں، شیخ رشید۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کی دلچسپی صرف امن و استحکام ہے، افغانستان کے کھاتے منجمد کرنا دانش مندی نہیں۔ ہماری عالمی برادری سے اپیل ہے کہ ان کے اکاؤنٹس بحال کیے جائیں تاکہ انسانی بحران جنم نہ لے۔ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ طالبان دنیا کے ساتھ مل کر چلیں گے اور جیسا انہوں نے کہا تھا، وہ دہشت گرد تنظیموں ٹی ٹی پی یا داعش کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مودی پنشیر کی من گھڑت کہانیاں چلا رہا ہے، بھارتی میڈیا جھوٹ اگل رہا ہے، پاکستان میں فرقہ وارانہ فضا بنائی جا رہی ہے جس میں غیر ملکی ہاتھ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اتوار کو مقامی ہوٹل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہم نے ملا برادر کو امن کے مقصد کے لیے امریکیوں کے ساتھ مذاکرات پر بیٹھنے کی سہولت فراہم کی، امریکہ نے ایک معاہدے پر دستخط کر کے افغانستان چھوڑ دیا، پاکستان نے اس پر کوئی دستخط نہیں کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس، جس کے بعد پروگرام افکار و نشریات، افکار و نظریات نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں یمن میں ڈرون ٹیکنالوجی اور اس کی افادیت کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کے پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامن، یمن میں سعودی جہریت کے آغاز کو 6 برس سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اس عرصے میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے جدید ترین ہتھیار استعمال کر کے یمنی شہریوں پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈھائے ہیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان 6 برسوں میں انصار اللہ یمن نے انتہائی کثرت پرسی میں اپنے ملک کا دفاع کیا، لیکن سعودی عرب کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ دفاع کے اس کٹھن دور میں یمن کے مجاہدین نے ڈرون ٹیکنالوجی پر خصوصی توجہ دی، اور آج انصار اللہ کے ڈرونز نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے۔ یمن کے مجاہدین نے جب سے ڈرونز کا استعمال کرنا شروع کیا ہے تو جنگ کا توازن تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ ایران میں مقیم مغربی ایشیا کے امور کے ماہر ڈاکٹر سجاد محسنی اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے جب جدید میزائلی حملے ہوتے تھے تو یمنی مجاہدین کے پاس اس کا کوئی مناسب جواب نہیں تھا، اور یہ صورتحال 2018 تک جاری رہی، لیکن 2018 میں یمنی مجاہدین نے ڈرونز ٹیکنالوجی کو بہتر انداز سے استعمال کرنا شروع کیا، جس نے جنگ کے میدان میں انصار اللہ کو ایک طاقتور حریف بنا دیا۔ اور اس حوالے سے جب یمنی مجاہدین نے آرامکو کی تنصیبات پر ڈرون حملہ کیا تو خطے کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک پر بھی واضح ہو گیا یمنی مجاہدین کے پاس سعودی حملوں کا جواب دینے کا ایک کارگر ہتھیار موجود ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یمن کے پاس فضائی حملوں کے دفاع کے لیے کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں تھا۔ 2015 میں شروع ہونے والی اس جہریت میں سعودی عرب کو فضائی شعبے میں واضح برتری حاصل تھی، اور سعودی طیارے جہاں چاہتے جس وقت چاہتے حملہ کر کے بڑے آرام سے واپس پلٹ جاتے۔ یمن کے پاس نہ جدید جنگی طیارے تھے اور نہ ہی سعودی ہوائی حملوں سے دفاع کا کوئی مناسب بندوبست تھا۔ اس دوران یمنی مجاہدین کی توجہ ڈرونز ٹیکنالوجی کی طرف مبذول ہوئی، اور انہیں 3 سال کا عرصہ اس ٹیکنالوجی کو جنگی سطح پر لانے میں لگ گیا۔ ان 3 برسوں میں یمنی مجاہدین نے یمن کی نہتی قوم کو دشمن کے خلاف استقامت دکھانے کے لیے تیار اور منظم کیا۔ یمن کی رضاکار تنظیم انصار اللہ نے پہلا ڈرون حملہ 2018 میں کیا، اور اس کا تاریخی موڑ 11 اپریل 2018 کا وہ دن ہے جس دن انصار اللہ کے ڈرونز نے جارح سعودی فوج کے خلاف ایک تاریخ ساز حملہ کیا، اور اس طرح یمن ڈرونز ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ 2018 میں کئی ڈرونز حملے انجام پائے، اور 2019 میں انصار اللہ نے ڈرونز کے ساتھ جدید میزائل کی تیاری کے مسئلے کو بھی آگے بڑھایا۔ 2019 میں یمنی مجاہدین نے سعودی فضائی جارحیت کے خلاف مؤثر اقدامات انجام دیے، اور سعودی طیاروں کی طرف سے یمن کے شہری اور غیر فوجی علاقوں پر حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ یمنی مجاہدین نے جوابی حملوں میں ڈرونز کے ذریعے سعودی عرب کے مغربی علاقوں، بالخصوص آئل ریفائنریوں، ہوائی اڈوں اور پیٹرولیم سے متعلقہ بعض تنصیبات کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا۔ یمنی مجاہدین کی طرف سے سعودی عرب کی توانائی سے متعلق تنصیبات اور اداروں پر ڈرونز حملوں کے 2 طرح کے اثرات مرتب ہوئے۔ پہلا اثر یہ مرتب ہوا کہ انرجی سے متعلق تنصیبات کا تعلق براہ راست سعودی عرب کی اقتصاد سے تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب پر اقتصادی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے سعودی عوام بھی اقتصادی دباؤ کا احساس کرنے لگے۔ عوام کے اندر اقتصادی مسائل کے بڑھ جانے سے حکومت پر بھی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے سعودی حکومت کو پریشانی لاحق ہو گئی اور آل سعود پر جنگ بندی کے لیے دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ آرامکو جیسی تنصیبات پر ڈرونز حملوں سے امریکہ اور دیگر اتحادیوں پر بھی دباؤ بڑھا کہ یمنی اب امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے ان کے مفادات بھی خطرے سے دوچار ہونا شروع ہو گئے۔ امریکہ اور دیگر یورپی کمپنیوں پر ڈرون حملوں کی وجہ سے یہ ممالک بھی جنگ بندی کی طرف مائل ہونے لگے۔ 15 مئی 2019 کے دن انصار اللہ نے سعودی عرب کی تیل سپلائی کرنے والے اہم پائپ لائنوں کو ڈرونز حملوں کا نشانہ بنایا۔ 17 جون 2019 کے دن انصار اللہ نے ابہا ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ڈرونز حملوں کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 2 جولائی 2019 کو یمنی مجاہدین نے ابہا ہوائی اڈے سے نئی کاروائیوں کا آغاز کیا، اور سعودی عرب اتحاد کے ان ہوائی اڈوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا جہاں سے سعودی اتحاد کے جنگی طیارے یمنی شہریوں پر حملوں کے لیے اڑان بھرتے تھے۔ آل سعود نے ان دنوں یمن کے عام شہروں پر بڑا حملہ کرنے کا ناپاک ارادہ کیا اور عام شہریوں کو اپنے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا۔ ان ظالمانہ حملات کے جواب میں انصار اللہ نے 1 اگست 2019 اور 5 اگست کو سعودی عرب کے شہر دمام پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ دمام کا یہ علاقہ تیل کی تنصیبات کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور ان حملوں نے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو پیغام دے دیا کہ اب سعودی عرب کی تمام حساس اور اقتصادی تنصیبات یمنی مجاہدین کی رینج میں ہیں۔ 5 اگست کے بعد 17 اگست 2019 کا حملہ سعودی عرب کی گیس کی تنصیبات کے خلاف انجام پایا۔ اس حملے نے سعودی عرب کے گیس کے انفراسٹرکچر کو بری طرح نقصان پہنچایا۔ اس حملے کے بعد یمنی فوج کے ترجمان نے ڈرونز حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کی سرزمین کے کئی کلومیٹر اندر جا کر الشیبہ آئل فیلڈ پر 10 بار ڈرونز سے حملہ کیا۔ یہ حملے سعودی عرب کے اقتصاد پر ایک کاری وار تھے، لیکن انہوں نے اسے چھپا دیا کیونکہ آرامکو حملے کے نقصانات کو سامنے لا کر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو سخت نفسیاتی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 14 ستمبر 2019 کے دن انصار اللہ نے ایک بار پھر آرامکو آئل تنصیبات پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ابقیق اور خریص میں انجام دیا گیا۔ آرامکو تنصیبات پر یہ حملہ سعودی عرب کے خلاف ڈرونز حملوں کے حوالے سے ایک تاریخ ساز حملہ تھا۔ اس حملے میں سعودی عرب کے تیل کے بنیادی ذخائر کو سخت نقصان پہنچا، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کی 11 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم ہو کر 5 ملین بیرل یومیہ تک آ گئی۔ اس حملے نے جہاں سعودی عرب کو شدید اقتصادی نقصان پہنچایا، وہیں سعودی عرب کا دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا، جس نے سعودی عرب کے تمام شعبہ زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ سعودی شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، اور امریکہ کی طرف سے دیے گئے پیٹریاٹ میزائل اور دفاعی میزائلی نظام کا پول کھل گیا۔ 2020 میں بھی انصار اللہ کے ڈرونز اور میزائل کی رینج میں اضافے اور صحیح نشانوں پر لگنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ 2020 میں سعودی عرب اور یمنی مجاہدین کے درمیان مغرب پر قبضے کے حوالے سے مسلسل جھڑپیں جاری رہیں۔ انصار اللہ نے 2020 میں جہاں اپنے ڈرونز میں بہتری لائی، وہیں بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو بھی جارح دشمن کے خلاف استعمال کیا۔ فروری 2020 میں یمنی مجاہدین نے سماد 3 نام کے 12 ڈرونز اور قس 1 کروز میزائل بیک وقت ایک حملے میں استعمال کر کے سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ بہرحال یمنی مجاہدین کے ڈرونز نے خطے بالخصوص سعودی عرب کے خلاف جنگ کے توازن کو یمن کے حق میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب ڈرونز ٹیکنالوجی یمنی مجاہدین کے لیے اسٹریٹجک ہتھیار میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یمنی مجاہدین کے ڈرونز اور بیلسٹک اور کروز میزائل اس بات کا باعث بن سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی جنگ کو جاری رکھنے کے بجائے جنگ بندی کے بارے میں سوچ و بچار شروع کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
معزز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، سعودی عرب میں ثقافتی اصلاحات سے متعلق پروگرام کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سعودی معاشرے اور شاہی خاندان میں یہ تشویش ہمیشہ پائی جاتی ہے کہ سیاسی ترقی کی حمایت کے بغیر اصلاحات کی انجام دہی سے سماجی شگاف پیدا ہوگا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ممکن ہے سعودی عرب میں اندرونی خلفشار اور اس کی نابودی کا باعث بن جائے۔ عورتوں کے حقوق سے متعلق مسائل سعودی عرب کے ویژن 2030 کے دستاویز کی ناکامی کا ایک اور عامل ہے۔ سعودی عورتوں کا شہری حقوق سے بہرمند نہ ہونا سعودی عرب کے دائمی چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ کلی طور پر سعودی خواتین کو سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور انفرادی حقوق کے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ان موانع کا سرچشمہ زیادہ تر فرقہ وارانہ اور قبائلی اصول و قوانین ہیں کہ جو اب روایتی اصول کے طور پر حاکم ہیں اور آسانی سے برطرف ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ سعودی عرب ایک گھٹے ہوئے بند معاشرے کا حامل ملک ہے۔ معاشرے کے سماجی اصول لیبر مارکیٹ میں عورتوں کی وسیع شرکت کو محدود کرتے ہیں اور سرکاری شعبے کا تعلیمی سسٹم لڑکیوں کے لیے لیبر مارکیٹ میں لازمی مہارت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سعودی معاشرے میں عورتوں کو با اختیار بنائے جانے اور ان کی صلاحیتوں کے ادراک کے لیے مناسب ثقافتی حالات کا فقدان ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی شعبوں میں عورتوں کی موجودگی کو دشوار حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کی سسٹمیٹک اور وسیع پیمانے پر خلاف ورزی، اگرچہ سعودی عرب نے ظاہری اصلاحات کے نفاذ کے ذریعے اس مسئلے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہیومن رائٹس واچ نے بین الاقوامی میدان میں سعودی عرب کی امیج کو بہتر ظاہر کرنے کے لیے آل سعود کے اربوں ڈالر کے منصوبے کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے ایک مہم شروع کی ہے۔ یہ مہم عالمی ہے اور اس کا مقصد اس ملک میں انسانی حقوق کی شرمناک صورتحال کو درخشاں ظاہر کرنے کی سعودی نظام کی کوششوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ سعودی عرب کے سیاسی نظام نے اربوں ڈالر کے بجٹ مختص کیے ہیں تاکہ ثقافت، کھیل اور فلاح و بہبود کے شعبوں کی میزبانی کے ذریعے عالمی سطح پر سعودی عرب کی منفی تصویر کو تبدیل کرنے میں معاون بن سکے۔ ہیومن رائٹس واچ میں مغربی ایشیا کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل پچ کہتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ سعودی عرب کے شہری اور مقیم افراد کو اعلیٰ ترین سطح پر تفریحی اور کھیل کی سرگرمیوں سے بہرہ مند ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ یہ افراد آزادی بیان کے حق اور پرامن اجتماعات کے انعقاد جیسے بنیادی حقوق سے بھی بہرہ مند ہوں۔ محمد بن سلمان نے 2020 کے اوائل میں الکحل مشروبات کی سعودی عرب میں درآمد کی اجازت دے دی تاکہ گروپ 20 کے اجلاس کے انعقاد اور غیر مسلم شخصیات اور نامہ نگاروں کی شرکت کے بہانے اس ملک کی ہوٹلوں میں الکحل مشروبات سے استفادہ ممکن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ ہی سعودی عرب میں موسیقی کی تعلیم کے مراکز کے ہمراہ نائٹ کلب بھی کھول دیے گئے۔ یہ وہ اقدامات تھے کہ جن کے خلاف سعودی معاشرے نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، چنانچہ بعض شہریوں نے سعودی عرب میں ادارہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سرگرمیاں شروع کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ احکام شریعت پر عمل درآمد کے ساتھ ان افراد کو جو اسلامی اصول و عقائد کو پامال کر رہے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ الکحل مشروبات کی ترویج جیسے اقدامات کے خلاف کے جو اسلامی شاعر کے منافی ہیں، سماجی تحریکیں شروع ہو سکتی ہیں کہ جو ویژن 2030 کے نفاذ کے عمل میں ٹھوس رکاوٹ بن سکتی ہے۔ سامعین، آل سعود حکومت کے اقتدار کے ڈھانچے میں سسٹمیٹک سیاسی و مالی بدعنوانی ویژن 2030 کو درپیش چیلنجوں میں سے ایک ہے۔ سعودیوں کا خیال ہے کہ بن سلمان اقتصادی ترقی کی کوششوں کے بجائے ملک کی ثروت کو یمن، شام اور لیبیا کی جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ دوسری طرف سعودی حکام نے سعودی پالیسیوں کے مخالف جمال خاشقجی سمیت دیگر نامہ نگاروں، سرگرم کارکنوں اور بیرون ملک مقیم روشن خیال مخالفین کو قتل کرنے اور ان کا تعاقب کرنے کے ساتھ اقوام عالم کے اذہان میں اس ملک کا دہشت گردانہ چہرہ پیش کیا ہے, اور اس مسئلے نے ویژن 2030 کے نفاذ کے بارے میں بدگمانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ تیل کی آمدنیوں سے سعودی عرب کی اقتصادی وابستگی کے جس کا ذکر ہم گزشتہ پروگرام میں کر چکے ہیں, کہ ساتھ ہی پانی کی قلت کا بحران, پانی کی فراہمی اور پانی میٹھا کرنے کی مشینوں کے بھاری اخراجات بھی سعودی ویژن 2030 کے عملی جامہ پہننے میں ایک رکاوٹ ہیں۔ اس طرح سے کہ تیل کی قیمت میں بھاری گراوٹ کے بعد محمد بن سلمان نے ویژن 2030 کی دستاویز میں لچک کی بات کی اور کہا کہ اس ویژن کے کچھ پروگراموں میں نفاذ کے دوران معاشی اور سماجی رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے خوف سے تبدیلی لائی جائے گی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ویژن 2030 کے مطابق خام تیل سے حاصلہ آمدنی سے سعودی عرب کی مکمل وابستگی کو ختم کرنا ضروری ہوگا۔ سعودی عرب کے توسط سے اندرون و بیرون ملک سطح پر بے پناہ تشہیرات کے باوجود ویژن 2030 پر عمل درآمد میں اس ملک کو داخلی, مالی, ثقافتی اور سماجی موانع کا سامنا ہے۔ عزیز سامعین, اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ سب کی توجہات کا باعث بنا ہوگا۔ یہیں پر پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔